الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ نے ہمیں دنیا میں اپنی اطاعت کے لیے بھیجا ہے، جو شخص دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم فرمایا ہے ان کاموں کو کرتا ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے ان کاموں سے بچتا ہے، تو یہ اطاعت ہے. اطاعت کا معنی ہے کسی کا ماننا. کسی کی بات کو ماننا، کسی کے حکم کو ماننا، وہ جو کہے اس کو کرنا. اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے، اور اللہ کی ماننا یہ اطاعت ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ تعالی شانہ کی ہر بات اسی طرح قبول کرتے چلے جائیں، اسی طرح مانتے چلے جائیں جیسے ایک غلام اپنی آقا کی بات مانتا ہے. غلام اور نوکر میں یہی تو فرق ہے کہ نوکر ہر بات نہیں مانتا اور غلام ہر بات کو مانتا ہے. نوکر یہ سمجھتا ہے کہ میرے بھی کچھ حقوق ہیں، لیکن غلام کو وسوسے کے درجے میں بھی یہ نہیں آتا کہ میرے حقوق ہیں. اللہ تعالی شانہ کہ ہم پر تمام حقوق ہیں، پر ہمارا اللہ پر کوئی حق نہیں. ہم اللہ کے غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں. اور یہ جو بندے اور خالق کے درمیان کا رشتہ ہے اس میں اعلی درجے کی غلامی ہوتی ہے، اس سے اعلی درجے کی غلامی آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ میرے حضرت سے مجھے بہت کچھ ملا ہے، میری زندگی میں آپ جو کچھ بھلائی دیکھتے ہیں یہ میرے حضرت کی محنت ہے، میرے حضرت کی توجہات ہے، میرے حضرت کی روحانیت ہے، میں میرے حضرت کا غلام ہوں۔ غلامی تسلیم کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من علمنی حرفا فہو مولایا، جو مجھے ایک حرف سکھا دے علم کا وہ میرا آقا ہے، یعنی میں اس کا غلام ہوں۔ اور غلام بھی کیسا، ان شاء آتتنی و ان شاء باعنی، اب اس کی مرضی ہے، اگر مجھے چاہے تو مجھے آزاد کر دے اور اگر چاہے تو مجھے بیچ ڈالے، یہ بھی ایک غلامی ہے۔ میں فقیر تھا، یہ سیٹھ صاحب ان کی میرے اوپر نظر پڑ گئی اور انہوں نے میرا گھر بنوا دیا، انہوں نے مجھے نوکری پہ لگا دیا، میرے بچوں کو پڑھایا، ان کو نوکری پہ لگا دیا، اتنے احسانات اتنے احسانات کہ میں ان کا غلام ہوں، میرے ساتھ یہ جو چاہے کرے، یہ بھی غلامی ہے۔ اور جنگ میں کوئی پکڑ لیا گیا اور اسے غلام بنا لیا گیا، اسے بازاروں میں بیچا بھی جا رہا ہے، یہ بھی ایک غلام ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ دل و جان سے غلامی تسلیم کر رہے ہیں کہ میرے شیخ میرے آقا ہیں، میرے استاد میرے آقا ہیں، یہ محسن میرا آقا ہے، اور یہ مجبوراً مگر پھر بھی یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ میں غلام ہوں اور یہ میرے آقا ہے۔ تو یہ جتنی بھی غلامیاں تاریخ میں گزری ہیں، اس وقت دنیا میں ہیں، مستقبل میں آئیں گی، ان میں سے سب سے اعلی درجے کی غلامی یہ ہے، بندہ خالق کا غلام، بلکہ حقیقی اور ٹرو غلامی یہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے جو احسانات ہیں، شیخ سے ہمیں روحانیت ملی، شیخ سے ہمیں تقویٰ ملا، ہماری اصلاح ہوئی، ہمارا تزکیہ ہوا، باطنی اخلاق ملے، بہت کچھ ملا، مگر سب کچھ تو نہیں ملا نا۔ شیخ نے ہمیں پیدا تو نہیں کیا نا، شیخ نے ہمیں آنکھیں تو نہیں دی نا، شیخ نے ہمیں کان تو نہیں دیے نا۔ میرے استاد کا میں ایک ایک حرف کا مرہون منت ہوں، اس لیے کہ انہوں نے مجھے الف با تا سے بخاری شریف تک پڑھایا، چلو اور کسی استاد کا کوئی دخل نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے مجھے پیدا تو نہیں کیا نا، انہوں نے مجھے کھلایا تو نہیں نا، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا تو نہیں دیتے نا، میرے دل کی بے قراری کو سکون سے تو نہیں بدلتے نا۔ اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے ہمیں عدم سے وجود دیا، عدم سے وجود دینے کے بعد شیخ بھی انہوں نے ہی دیا، استاد بھی انہوں نے ہی دیا، ماں باپ بھی انہوں نے دیے، دوسروں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کی، ہمارے لیے فیلنگز پیدا کی، اور پوری دنیا کے لوگ ہمارے ساتھ جو بھی جس طرح کا برتاؤ کرتے چلے آئے ہیں، اس وقت کر رہے ہیں، مستقبل میں کریں گے، ہمارے مرنے کے بعد عیسیٰ علیہ ثواب کی شکل میں کریں گے، دعاؤں کی شکل میں کریں گے، قیامت کے دن شفاعت کی شکل میں کریں گے، یہ سب کچھ وہی دے رہا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا، غلامی کے لیے بھیجا، ایسی اطاعت ہم کریں، ایسی اطاعت کریں ہم کہ سر تسلیم خم ہے، سر تسلیم مان لینے والا سر، مان لینے والا سر جھکا ہوا ہے، خم کا معنی جھکنا، سر تسلیم خم ہے۔ جب کوئی ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کی ماننے کا پورا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ہم ایسا گردن جھکا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ضرور، ये मानने का एक इशारा है, ऐसा करते हैं, ये भी मानने की बात है, देखो सर झुकाते हैं। तो सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए, ये मान लेने वाला सर झुका हुआ है, यार के मिजाज में यार के दिल में जो आए तुम कहते चले जाओ इंशाल्लाह मैं करता चला जाऊंगा। जैसे हजरत इस्माइल अलैहि सलातो व सलाम ने कहा था हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम से कि सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे जमने वालों में से पाएंगे, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह ताला शानहू ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा है कि हम अल्लाह की इताअत करें, हम अल्लाह का कहना माने, हम अल्लाह को भी माने अल्लाह की भी माने। और अल्लाह जिस काम को करने के लिए कहे वो काम हम करें, अल्लाह जिस चीज से बचने के लिए कहे हम उससे बचें। नमाजें पढ़ो तो हम नमाजें पढ़े, नमाज के लिए वुजू करो तो हम वुजू करें, नमाज के लिए सतर ढांपो तो हम सतर ढांपे, किबले की तरफ मुंह करो तो हम किबले की तरफ मुंह करें। रमजान मुबारक में सुबह सादिक से खाना बंद तो बंद, मगरिब तक खाना पीना नफसानी ख्वाहिशात सब कुछ बंद। खुशबू लगाना सुन्नत है मगर एहराम की हालत में वो मना फरमा दे तो हम नहीं लगाएंगे। नमाज को वक्त से पहले नहीं पढ़ सकते मगर अराफात में वो हमें कहते हैं कि असर को जोहर के साथ पढ़ लो तो हम पढ़ लेंगे। और नमाज को मुआखर करके कजा की शक्ल बनाकर नहीं पढ़ सकते, गुना होगा, पढ़नी तो पड़ेगी मगर गुना होगा, लेकिन जानबूझकर कस्द करके इरादा करके उनका हुक्म है तो मगरिब की नमाज ईशा के वक्त में मुजदलिफा में पढ़ेंगे। तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद, तुझे खुदी पसंद मुझे खुदा पसंद, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। जो बंदा अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु के मुतालबे को पूरा करता है कि ये करो तो करता है, ये मत करो तो नहीं करता, इसको इताअत कहते हैं, ओबीडियंस कहते हैं, फरमा बरदारी कहते हैं। और इस काम को करो नहीं करता, इस काम से बचो नहीं बचता, इसे मासियत कहते हैं। ये दो अपोजिट हैं, इताअत और मासियत, डिसओबीडियंस ना फरमानी। जिसकी जिंदगी में इताअत होगी, अल्लाह ताला शानहू का वादा है कि मरने के बाद की जिंदगी में मैं उसे जन्नत दूंगा। और जिसकी जिंदगी में मासियत होगी, नाफरमानी होगी, डिसओबीडियंस होगा, अल्लाह ताला की तरफ से वादा है कि मैं उसे मरने के बाद की जिंदगी में जहन्नम में भेजूंगा। जन्नत मजहर है अल्लाह की रजामंदी की, और जहन्नम मजहर है अल्लाह की नाराजगी की। अल्लाह की नाराजगी का मजहर जहन्नम है, अल्लाह की नाराजगी का मजहर, अल्लाह की रजामंदी का मजहर जन्नत है। दुनिया में तुम इताअत करोगे तो मैं राजी हो जाऊंगा, और राजी हो जाऊंगा तो जन्नत दूंगा। दुनिया में तुम मासियत करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा तो जहन्नम। ईमान ले आओ, ये मेरा हुक्म है, और ईमान के बाद अच्छे अच्छे काम करो, बुरे कामों से बचो, ये मेरा हुक्म है। जो पहला काम नहीं करता ईमान, उससे तो मैं बहुत नाराज हो जाता हूं, बहुत नाराज, इतना नाराज हो जाता हूं कि हमेशा उसे जहन्नम में डाल लेता हूं। और जो पहला काम कर लेता है ईमान, और बाद वाला काम करता है नहीं करता है, कुछ कमजोरी रह जाती है, ज्यादा कमजोरी रह जाती है, तो उसे किसी न किसी दिन जन्नत में जरूर भेजता हूं, जहन्नम में सजा देने के बाद भी। لیکن اگر اس کی زندگیوں میں معصیتیں ہیں اور اس کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کروں قیامت کے دن اور اس کی معصیتیں اس کے گناہ بڑھ جائیں اس کی نیکیوں سے اس کی اچھائیوں سے اس کی اطاعت سے تو ایک مدت تک اسے جہنم میں رہنا پڑے گا. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ طاعت اور فرما برداری کا انعام جنت ہے جو کہ اللہ کی رضامندی کا مظہر ہے, اور اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی کا نتیجہ جہنم ہے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے. اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کی فرما برداری کا ایک فائدہ جو بہت بڑا ہے وہ اللہ کی رضا اور جنت, اور اللہ کی نافرمانی کا نقصان جو بہت بڑا ہے وہ ہے اللہ کی ناراضگی اور جہنم. مگر یہ جو نفع اور نقصان ہے یہ ادھار ہے, نقد نہیں. اس لیے بندہ غفلت میں رہتا ہے کہ ٹھیک ہے فجر کی نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی, مگر آج تو نہیں ملے گی نہ 70 سال کے بعد ملے گی, وہ بھی قبر میں اس کا ایک نمونہ ملے گا. انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی شکل میں. پوری جنت تو ملے گی نہیں, کچھ جھلک اس کی ملے گی. جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, وہاں سے خوشبوئیں آئیں گی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی. اور اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو جہنم, مگر ابھی تو بہت دور ہے, 60-70 سال کے بعد مریں گے تب جا کر کے, وہ بھی جہنم نہیں, حفرۃ من حفر النار, گھڑوں میں سے ایک گھڑا, اس کی کچھ جھلک ہوگی, دھواں آئے گا, گرم گرم ہوا آئے گی قبر کے اندر, کچھ چھوٹے موٹے سانپ بچھو مسلط کیے جائیں گے. جہنم کے اعتبار سے چھوٹے موٹے, دنیا کے اعتبار سے تو بہت بڑے. وہ تو ہمارے ذہنوں میں بات یہ آتی ہے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نماز پڑھو, مولوی صاحب کہتے ہیں زکات دو, مولوی صاحب کہتے ہیں کہ روزے رکھو, مولوی صاحب کہتے ہیں حج کرو, مولوی صاحب کہتے ہیں نظر کی حفاظت کرو, مولوی صاحب کہتے ہیں کانوں کی حفاظت کرو, اس کے بدلے میں جنت ملے گی. تو یہ جنت جو ہے, جنت یہ تو ادھار ہے, اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا, یہ جہنم بھی ادھار ہے. نقد جو ہے کیش, وہ تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر بد نظری کریں گے تو مزہ آئے گا, یہ کیش ہے نقد. بد نظری کا مزہ نقد, اور بد نظری کی سزا جہنم میں پتا نہیں کب ملے گی, ملے گی مگر پتا نہیں کب, کتنے سالوں کے بعد. اور بد نظری سے بچیں گے تو تکلیف ہوگی, اس لیے کہ اس لذت سے اپنے آپ کو بچانا ہے, تو تکلیف, یہ تکلیف نقد ہے کیش, اور اس کے بدلے میں میٹھی میٹھی نعمتیں ملے گی جنت میں, وہ پتا نہیں کب ملے گی. یہ دھوکہ دے کر 5,000 پاؤنڈ کمانے کا موقع مل گیا ہے, دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, اور ضرورت بھی ہے 5,000 پاؤنڈ کی, تنگی ہے گھر میں, تو اگر اطاعت کر لی تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی, مگر کب ملے گی, ابھی تو تکلیف ہے. تو اگر یہ 5,000 پاؤنڈ دھوکہ دے کر نہیں لیے تو تکلیف, جنت میں بہت عرصے کے بعد کچھ ملے گا, اور اگر یہ پیسے لے لیے تو جہنم میں جانا پڑے گا, اور جہنم میں پتا نہیں کب جائیں گے, مگر ابھی اس وقت جو مزے آئیں گے, 5,000 پاؤنڈ گھر میں آ گئے, کھانے پینے, نئے کپڑے, گاڑی خرید لیں گے, جو کچھ بھی ذہن میں آتا ہے. تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ اطاعت کا فائدہ ادھار بھی ہے اور نقد بھی ہے. اور معصیت کا نقصان ادھار بھی ہے اور نقد بھی ہے. اللہ جل جلالہ عام نوادہ کی ہم فرما برداری کریں گے تو کیا اللہ تعالی شانہ ہمیں دنیا میں کچھ نہیں دیں گے؟ یعنی تو عجیب بات ہے نا کہ میں اور آپ کمزور بندے ٹھہرے, ہم بندے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی بارگاہ میں نقد عبادت پیش کریں, نقد اطاعت پیش کریں, اور اللہ اس کا بدلہ ادھار رکھے احکم الحاکمین ارحم الراحمین ہونے کے باوجود؟ نہ, ایسا نہیں. اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ اس کا نفع بھی, اس کا فائدہ نقد بھی دیتے ہیں, کیش بھی دیتے ہیں اس دنیا میں, اور ادھار آخرت میں بھی دیتے ہیں. اور اللہ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا نقصان ادھار بھی ہے آخرت میں جہنم کی شکل میں, اور دنیا میں بھی ہے. اب یہ جو نفع اور نقصان ہے تو دنیا میں کل بھی مل سکتا ہے, پانچ سال کے بعد بھی مل سکتا ہے, دس سال کے بعد بھی مل سکتا ہے, بیس سال کے بعد بھی مل سکتا ہے, مختلف شکلوں میں ملے گا. اللہ تعالی شانہ کسی کی اطاعت کے نتیجے میں اسے فرما بردار نیک صالح اولاد عطا کرتا ہے. اللہ تعالی شانہ اس کی نیکی اور فرما برداری کے نتیجے میں عزتیں عطا کرتا ہے دنیا میں. اللہ تعالی شانہ نیکی اور فرما برداری کے نتیجے میں رزق میں خوب برکت عطا فرماتے ہیں, آفات بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں, اسے آزمائشوں کے موقع پر چاروں طرف سے صبر کی برکت سے ایسا گھیر لیتے ہیں کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں مصیبت میں ہوں. اور جو گناہ کرتا ہے جہنم تو ادھار رہتی ہے مگر دنیا میں بھی اسے سزا ملتی ہے, دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. ہو سکتا ہے آج ملے, ہو سکتا ہے پانچ سال کے بعد ملے, ہو سکتا ہے دس سال کے بعد. رزق کی تنگی میں مبتلا ہو سکتا ہے, ذلت کا منہ دیکھ سکتا ہے, آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو سکتا ہے. اور بہت ہی اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی زمین پر غرور اور تکبر سے رہا تو ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے. یہ سب اپنی جگہ پر یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نیکی کا فائدہ آخرت میں بھی ملتا ہے, دنیا میں بھی ملتا ہے, اور برائی کا وبال آخرت میں بھی ملے گا اور دنیا میں بھی ملے گا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتا نہ چلے کہ یہ مجھے کچھ فائدہ ہوا ہے میری نیکی کا, یا میری پکڑ ہوئی ہے میری کسی بد عملی کا, ہو سکتا ہے کہ پتا نہ چلے. ہو سکتا ہے کہ گھر میں ایک ہزار پاؤنڈ کا نفع آنے والا تھا مگر ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے وہ رک گیا, وہ ہمیں نظر نہیں آتا مگر نقصان ہوا. اور ہو سکتا ہے کہ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا جس کے نتیجے میں ایک ہزار کا خرچہ ہونے والا تھا, اللہ نے گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے بچا لیا, ہمیں نظر نہیں آیا مگر نفع ہوا. اللہ جل جلالہ عام منوالہ اطاعت پر جو ثواب ہے, جو بدلہ ہے, جو اجر ہے, دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی. اور برائیوں کے اوپر جو پکڑ ہے وہ دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کرتے ہیں. دیر سویر ضرور کچھ نہ کچھ ملتا ہے مگر دنیا میں اللہ اتنی سزا نہیں دیتے کہ پھر جہنم میں کچھ باقی ہی نہ رہے, اور دنیا میں اتنی نعمتیں نہیں دیتے کہ جنت میں کچھ باقی ہی نہ رہے. یہ ذہن میں بات بٹھانے کی ضرورت ہے. جب یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھے گی تو جن لوگوں کا آخرت سے تعلق کم ہے اور دنیا سے تعلق زیادہ ہے وہ بھی آگے قدم اٹھائیں گے کہ بھئی نماز پڑھنے کا انشاءاللہ آخرت میں بھی اجر و ثواب ملے گا اور دنیا میں بھی کچھ ملے گا. اگر میں گناہ کروں گا تو آخرت میں تو پکڑ ہوگی مگر دنیا میں بھی ہوگی تو بچے گا. اور دھیرے دھیرے پھر یہ دنیاوی ذہن جو ہے وہ اخروی ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ذہن میں یہ بٹھاؤ کہ اللہ کی نافرمانی کی پکڑ دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی, اور اللہ کی فرما برداری کا اجر و ثواب دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی. ذہن نشین کر لو. وہ جو حدیث شریف میں ایک قصہ ہے تین حضرات کا, تین نیک آدمیوں کا, کہ وہ کہیں سفر کر رہے تھے, سفر کرتے کرتے انہوں نے پناہ لی کسی غار میں. اب غار میں پناہ لینے کی اس لیے ضرورت پیش آئی ہوگی کہ رات ہو گئی ہوگی تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس غار میں آرام کر لیتے ہیں, یا یہ کہ بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہوگی تو غار میں چلے گئے, یا یہ کہ بارش بہت ہوئی غار میں چلے گئے. جو بھی شکل ہوئی ہوگی حدیث میں اتنا ہے کہ انہوں نے پناہ لی غار میں, غار میں پناہ لی کیو میں, پہاڑ تھا اس میں ایک کیو تھی اس میں انہوں نے پناہ لی. تین آدمی تھے, مسافر تھے, اور اوپر سے ایک چٹان راک چٹان لڑکی اور لڑک کر کے نیچے گری اور غار کے منہ کو بند کر دیا. ابھی اندر ہیں نکل نہیں پاتے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی پر سے عربی زبان میں ایک محاورہ ہوگا, اصل غویر ابو اسن. شاید یہ چھوٹی سی غار جو ہے یہ مصیبت کا سامان نہ بن جائے. غار میں داخل تو ہوتے ہیں بچنے کے لیے, اور اوپر سے اگر جو لڑکی چٹان اور منہ بند ہو گیا تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے, پھنس گئے. ان تینوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ چٹان کو ہٹا سکے. اب آپ سب غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس حالت میں ان تینوں کو دنیا کی کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ بیابان میں ہے, جنگل میں ہے, ڈیزرٹ میں ہے, راستے میں ہے, جہاں کہیں بھی ہے وہاں کوئی نہیں ہے, کوئی سنوائی کرنے والا نہیں. یہ تین اندر بند ہو گئے, کھانا پینا محدود, کوئی شکل نہیں باہر نکلنے کی. ہو سکتا ہے کہ ان کی آواز بھی باہر نہ پہنچے وہاں سے کوئی گزر رہا ہو. تو ان کو مال بچا سکتا ہے, سونا بچا سکتا ہے, چاندی بچا سکتا ہے, اگر چیک بک ساتھ ہو تو بچا سکتی ہے. اولاد, ماں باپ, دوست احباب, حکومت, دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایسے سچویشن میں کسی کو بچا سکے. لیکن یہ تینوں بچ گئے. کس چیز سے بچے؟ اطاعت سے بچے. کس چیز سے بچے؟ اطاعت سے. آپس میں تینوں اللہ والے تھے, نیک تھے, اطاعت کرنے والے تھے. ان تینوں نے کہا کہ بھائی اس سے بچنے کا تو اب ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لے اور ایسے عمل کو ڈھونڈے جو اس نے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا. اب ظاہر ہے کہ تینوں اپنے اپنے طور پہ اللہ جل جلالہ عام من وعدہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے غور کر رہے ہیں کہ میں نے فلاں عمل بھی کیا تھا, فلاں عمل بھی کیا تھا, فلاں عمل بھی کیا تھا, یہ عمل بھی اچھا تھا, یہ بھی اچھا تھا, یہ بھی اچھا تھا, یہ بھی اچھا تھا, یہ بھی اچھا تھا. اخلاص کو پھر انہوں نے ٹٹولا کہ اخلاص کس عمل میں پورا تھا 100%. تو تین میں سے ایک جو ہے اس کی نظر ایک عمل پر پڑی, یہ عمل میں نے صرف اللہ کے لیے کیا تھا اور کسی किस कोई दुनियावी मकसद कुछ नहीं था, और उसने उन दोनों को कहा नहीं, दिल दिल में उसने अल्लाह से लौ लगाई, इसलिए कि इखलास तो बाकी रखना था ना कि इतना अजीम उशान मैंने जो अमल किया है आज तक छुपा के रखा है, वो लग गया अपनी दुआ में, अल्लाह से बात करने लग गया कि ये अल्लाह मैं अपने घर वालों को, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे मां बाप को पालता था बकरियों के दूध के जरिए, सुबह को मैं बकरियों को चराने के लिए चला जाता था, रात को आता था दूध दोहता था, और मेरे दिल में मेरे मां बाप की इतनी कदर थी, इतना एहतराम था कि मैं इसे अदब के खिलाफ समझता था कि पहले बीवी बच्चों को पिलाऊं और फिर मां बाप को, इसलिए सबसे पहले मां बाप को पिलाता था दूध, और मां बाप को पिलाने से फारिग होने के बाद फिर बीवी बच्चों की तरह मुतवज्जे होता था। एक दिन हुआ ये कि बकरियों को चराते चराते मैं काफी दूर निकल गया, होता है ऐसा जब बकरियां चराने के लिए जाते हैं, यहां कोई पत्ते नहीं मिल रहे हैं, और आगे चलो और आगे चलो और आगे चलो, चलते चलते मैं काफी दूर चला गया, इसलिए मुझे वापस लौटने में ताखीर हुई, और जब मैं वापस लौटा तो मां बाप सो चुके थे, बीवी भी भूखी थी, बच्चे भी भूखे थे, मैंने दूध दोहा और बच्चे रो रहे थे दूध पीने के लिए, भूखे थे, लेकिन मां बाप का दिल में एहतराम इस कदर था कि मेरे जमीर ने ये गवारा नहीं किया कि बीवी बच्चों को मां बाप से पहले खिलाऊं पिलाऊं, इसलिए मैं दूध के प्याले को हाथ में लेकर मां बाप के बेदार होने का इंतजार करता रहा, और जब वो बेदार हुए उन्हें दूध मैंने पिलाया, और उसके बाद मैंने बीवी बच्चों को पिलाया, तो ए अल्लाह ये काम मैंने नेक अमल और आपकी इताअत समझकर किया था कि इससे अल्लाह बहुत राजी होगा। एक तो है ना कि मां बाप को इसलिए राजी करना कि मां बाप मेरी तारीफ करते हैं सबके सामने कि अल्लाह ने मुझे बहुत फरमाबरदार बिठा दिया है, तो अंदर खुशी होती है। एक ये कि मां बाप का खजाना बहुत बड़ा है तो कहीं किसी और को ना दे दे, ये अल्लाह मैंने सिर्फ आपकी रजाजोई के लिए काम किया था कि मैं अगर ऐसा करूंगा, बीवी बच्चों पर मां बाप को तरजीह दूंगा, प्रेफरेंस दूंगा, तो मेरा अल्लाह राजी होगा। और फिर चूंकि अपने इखलास पर तो एतिमाद नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने अल्लाह से यह कहा कि इन कुन तो फाल तो जालिक इब्तिगा मरज़ातिक, ए अल्लाह मैं तो ऐसा ही समझ रहा हूं कि यह काम मैंने सिर्फ आपकी रजाजोई के लिए किया था, लेकिन अगर ऐसा है तो फ़फ़रुज अन्ना मा नहनु फीह, तो अल्लाह हमारे लिए रास्ता खोल दीजिए। बस इस दुआ का करना था कि चट्टान हटी, अब रोशनी नजर आने लगी बाहर की, लेकिन इतनी जगह नहीं थी कि उसमें से निकल सके। अब वो दोनों भी अपने अपने कामों में लगे हुए थे, तो दूसरे को उसका अमल मिल गया ढूंढ ढूंढ कर, जो उसने ये सोचा कि ये खालिस अल्लाह के लिए किया था, तो उसने अल्लाह से चुपके चुपके बात शुरू कर दी, ये अल्लाह मेरी एक चचाजात बहन थी, इंतहाई दर्जे खूबसूरत मेरी नजरों में, और मेरी चाहत थी कि मैं उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करूं, लेकिन ऐसा कोई मौका हाथ नहीं आता था, इश्क में मुब्तला था मैं, गिरफ्तार था, अपनी इस चाहत को पूरी करने के लिए बेताब था कि बिचारी मुसीबत में पड़ गई। हालात उसके ऐसे हो गए कि मजबूरी ने उसे मेरे दरवाजे पर पहुंचा दिया, जरूरतमंद थी, पैसों की जरूरत थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं तेरी ये जरूरत पूरी कर सकता हूं, मगर इस शर्त पर कि तू मेरी जरूरत पूरी करे। हालात उसके ऐसे थे कि वो मजबूर हो गई, मजबूर हो गई बेचारी। तो मैंने उसे पैसे दे दिए, और पैसे देने के बाद वो वादे के मुताबिक उस अमल के लिए जो वक्त मुकर्रर था वहां हम पहुंच गए, और फलम्मा कात तो बई न रिजलई हा, यानी बिल्कुल इस अमल के करीब पहुंच गए हम, इसमें बतला रहे हैं कि ये अमल जो उन्होंने किया था कितना बड़ा कारनामा था, कितना बड़ा कारनामा। वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हुए कह रहा है कि अल्लाह जब मैं उसके उसके दोनों उसकी दोनों टांगों के दरमियान बैठ गया, कितना करीब पहुंच गया, तो नेक थी इसलिए एम उस वक्त उसने कहा कि या अब्दुल्लाह ए अल्लाह के बंदे, ला तफुद्दल खातम इल्ला बिहक्किहा, अगर तू ये काम करना ही चाहता है तो शादी करके कर, ऐसे नहीं। इत्तकिल्ला, अल्लाह से डर, अल्लाह की पकड़ से डर। इत्तकिल्ला वला तफुद्दल खातम इल्ला बिहक्किहा। मेरे भाइयों, हमें अपने गिरेबान में मुंह डाल करके झांकना चाहिए कि मैं अगर इस सिचुएशन में इस मरहले तक पहुंच चुका होगा, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे। अल्लाह गुनाह और गुनाह के माहौल और गुनाह के असबाब और गुनाह की सोहबत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। लेकिन आदमी सोचे थोड़ी देर के लिए कि इश्क में मुब्तला है और एक देरी ना ख्वाहिश और चाहत है, शादी करना नहीं चाहता, बस ये अपना मजा लेना चाहता है, मौका मिल गया और इतना करीब चला गया। ये नहीं कि दोनों एक कमरे में चले गए और फिर उसने कहा, उस वक्त भी बहुत मुश्किल होता। हदीस के अल्फाज है कि फलम्मा कात तो बई न बिजलई है, जब मैं उसकी दोनों टांगों के बीच में बैठ गया, उस वक्त उस औरत ने कहा कि इत्तकिल्लाह वला तफद्दल खातम इल्ला बिहक्किहा। पहले तो उस औरत का तकवा कितना आला होगा, और इस शख्स का कमाल देखिए, कहते कि बस ये सुनना था कि मैं उठ गया और मैंने उससे कहा कि ये काम भी नहीं करेंगी और पैसे भी तेरे, और ये अल्लाह तू जानता है, ये अल्लाह मैंने ये काम तेरी रिजा के खातिर किया था, दूसरा कोई मकसद नहीं, मगर हो सकता है मेरे दिल में कोई खोट हो। तो उसने भी वही कहा कि ये अल्लाह अगर मैंने ये अमल तेरे इल्म में सिर्फ तुझे राजी करने के लिए किया था तो ये अल्लाह चट्टान को हटा दे। कहते हैं कि बस वो दुआ करनी थी कि चट्टान हटी, मगर इतनी हटी कि अभी निकल नहीं सकता था कोई आदमी, काफी अब नजर आने लगा बाहर का माहौल। तीसरा भी अपना अमल ढूंढ चुका था, उसने अल्लाह जल्ला जलालुहु आम नवालुहु की बारगाह में मुतवज्जे होकर कहा कि अल्लाह मैं किसान हूं, मैंने कुछ मजदूर बुलाए एक काम के लिए, सबको उजरत दे दी मैंने, उजरत में चावल दिए उजरत में, पैसे भी दिए जाते हैं और बहुत सी जगहों के ऊपर गेहूं दिए जाते हैं, चावल दिए जाते हैं, कपड़ा दिया जाता है, तो चावल दिए सबको, उनमें से एक जो है वो बगैर उजरत लिए चला गया। कितनी उजरत होगी भाई, एक रतल, दो रतल, तीन रतल, वो छोड़ करके चला गया वो। लेकिन ये तकवे की बात थी ना, ये इताअत है ना, ये फरमा बरदारी। पहले ने भी इताअत की, दूसरे ने भी इताअत की, तीसरे ने भी इताअत की। क्या इताअत की तीसरे ने, कि तो किसी और का माल है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने इताअत में जो जरूरी था वो भी किया और जो नफल था वो भी किया। उसने क्या किया, उसने उसको इन्वेस्ट किया, वो जो चावल थे ना उसको इन्वेस्ट किया, पर बढ़ोतरी होती रही उसकी, अपनी तिजारत भी करता रहा, उसके लिए भी करता रहा, और करते 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 उस चावल के नतीजे में चंद सालों के बाद बहुत सारी बकरियां हो गई, बहुत सारी गायें हो गई, और बहुत सारे ऊंट हो गए। ये सब कुछ कर रहा है उसके लिए जो चला गया है। उस पर कोई तंगी का जमाना आया तो उसने सोचा कि मैंने फुला के यहां मजदूरी की थी और इतने चावल मेरे बाकी हैं, तो उसके पास जाकर के चावल मांगने चाहिए, तो ये चावल मांगने के लिए आया। तो उसने कहा कि ये सारी गायें, सारी बकरियां और सारे ऊंट तू देख रहा है, क्योंकि हाँ देख रहा हूं, कहा कि ये तेरी मजदूरी है, ले जा। तो उसने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्या कि ना मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सब तेरा है, जा ले जा। उसने कहा अल्लाह अगर मैंने ये काम सिर्फ तुझे राजी करने के लिए किया था तो इस चट्टान को हटा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शानहु ने उस चट्टान को हटा दिया, फखरजु यमशून, और वो चलते हुए उस गार में से निकल गए। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इताअत का नफा दुनिया में आखिरत में तो होता ही है मगर दुनिया में भी होता है, और दुनिया में इताअत का नफा ऐसे मौके पर अल्लाह पहुंचाते हैं कि जिस मौके पर दूसरी कोई चीज नाफे नहीं रहती। इसलिए आमाल सालिहा की खूब फिक्र करो, इताअत की खूब फिक्र करो। बस ये जज्बा दिलों में पैदा करने की जरूरत है कि कुछ भी हो जाए अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए अल्लाह की नाफरमानी, इसलिए कि इताअत करेंगे तो नफा होगा आखिरत में भी दुनिया में भी, पर इताअत नहीं करेंगे यानी मासियत, तो मासियत तो आखिरत में भी नुकसान होगा दुनिया में भी नुकसान होगा। देर सवेर दुनिया में नुकसान होगा, देर सवेर दुनिया में फायदा होगा। और अगर कोई गुनाह कर ले तो, गुनाह हो जाए तो किसी से, तो उस वक्त भी अल्लाह का एक हुक्म है वो मानू। अगर गुनाह हो जाए तो अल्लाह का क्या हुक्म है, तौबा करो। तो अल्लाह ने ये कहा था कि फजर की नमाज पढ़ो, अब नाफरमानी की आपने, फजर की नमाज नहीं पढ़ी, अब अल्लाह का दूसरा हुक्म आया कि मेरे बंदे तौबा कर ले, अब तौबा भी नहीं करेंगे तो दो नाफरमानियां हो जाएंगी। तो एक तो नाफरमानी की है, अब अल्लाह का हुक्म है कि तौबा कर ले, ये जो दूसरा हुक्म है ये इतना कीमती है, यानी कितनी कीमती नेमत है कि जो इस हुक्म को पूरा करता है तो ये जो नाफरमानी हुई है ये भी मिट जाती है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये अज्म कर लो, बल्कि इसे जिंदगी का मकसद बनाओ, जिंदगी का मकसद बनाओ, यानी जिंदगी में दीनदारी कितनी है उसका क्राइटेरिया इसको बनाओ, उसका मैयार इसको बनाओ। जिंदगी में दीनदारी कितनी है वो कितनी हजार मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं उससे गेज मत करो, पढ़ते रहो माशाल्लाह बहुत फायदा होगा उसका, और 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो उसका फायदा आपको ये होगा कि उसकी बरकत से इताअत आसान हो जाएगी, उसकी बरकत से मासियत से हिफाजत होगी, वो पढ़ते रहो। 1000 मरतबा कलिमा तैयबा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, तहज्जुद पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन दीनदार कितना हूं, रोजाना 5 सिपारे खत्म कर रहे हैं माशाल्लाह, ये क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए कि रोजाना 5 सिपारे कुरान पढ़ना ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये फर्ज नहीं है। अपनी तरक्की और तनज्जुली का मैयार ही ये है कि अल्लाह की नाफरमानी मेरी जिंदगी में कितनी है, बस ये है मैयार। अहमद भाई अभी घर जाएं ईशा की नमाज के बाद या यही मुसल्ले पर बैठ करके ऐसा सोच लें कि आज मैंने कौन सी मोटी मोटी नाफरमानियां की है, तो नजर आएगी अल्हम्दुलिल्लाह कोई नाफरमानी नहीं हुई, नजर आया कि यार आज एक गलती हो गई, गिबत हो गई मुझसे, वहीं बैठे बैठे गए तौबा तो भाई अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा। आइंदा कल मुहासबा किया तो गौर किया तो नजर आया कि 3 आज मुझसे गुनाह हो गए, बदनजरी हो गई, गिबत भी हो गई और न झूठ भी बोला मैंने। तो फौरन इनको समझ जाना चाहिए कि गुज़िश्ता कल की दीनदारी से आज मेरी दीनदारी लो हो गई। ये तरीका मेरे भाइयों अगर हम सीख जाएंगे तो शैतान और नफ्स हमें कभी भी धोखा देने में कामयाब नहीं होंगे। होता क्या है, होता यह है कि जमील भाई 5 गलतियां करते हैं, 5 गलतियां, वो शैतान और नफ्स खूब मेहनत कर करके 5 गुनाह कराते हैं और इनके हाथ में तस्बीह पकड़वा देते हैं और दोनों पीछे हट जाते हैं, यानी तस्बीह पढ़ने में रुकावट नहीं डालते कि पढ़ने दो ना 5000 मरतबा दुरूद शरीफ, और जमील भाई बहुत खुश होते रहते हैं कि मैं बहुत नेक हूं। इस धोखे में क्यों है, इसलिए कि जमील भाई अपना MRI स्कैन नहीं करते, जिसे हम मुहासबा कहते हैं, CT स्कैन नहीं करते, एक्सरे नहीं करते अपना, جتنے بھی سالکین ہیں شیخ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی سالکین ہیں معاملات میں سب سے زیادہ اگر کوتاہی ہوتی ہے تو نمبر ایک محاسبہ اور اس کے بعد ذکر اللہ. اس لیے کہ محاسبہ سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں, ویئر ڈو آئی اسٹینڈ, میری حیثیت کیا ہے. اور محاسبے کے بغیر جو ہے وہ شیطان کیموفلاج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ تو بہت نیک ہے, تو بہت نیک ہے, اس لیے کہ اس کے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ آپ کی نظر وہ گناہوں کی طرف نہیں جانے دیتا. وہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ نارمل پرنٹ میں رہتے ہیں اور یہ نیکیاں جو ہے وہ بولڈ ہو جاتی ہے آپ کے سامنے, تو اسکرین پر وہی نظر آتی رہتی ہے, وہ نیچے والی چیزیں نظر نہیں آتی. اور محاسبہ کے ذریعے جو ہے جب محاسبہ کرتا ہے آدمی تو یہ جو نوافل ہے, یہ مستحبات, یہ جو نیکیاں ہیں وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں اور بولڈ وہ گناہ ہو جاتے ہیں کہ توبہ 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 توبہ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس سے تکبر سے نجات ملے گی, اس سے عجب سے نجات ملے گی, اس سے دھوکے سے نجات ملے گی, اس سے غفلت سے نجات ملے گی, اس سے کمپلیسنٹ ہو جانے سے نجات ملے گی, اوور کانفیڈنٹ ہو جانے سے نجات ملے گی. دیکھو کتنے فائدے ہیں. ایکس رے کرو اپنا, ایکس رے. اور ذکر اللہ سے اس لیے روکتا ہے کہ اگر ذکر اللہ کی طرف آ گیا تو دل ہیلتھی ہوگا, اور ہیلتھی دل جو ہے وہ معصیت سے بھاگتا ہے اور اطاعت کی طرف جاتا ہے. اب ختم کر رہا ہوں ایک بات کہہ کر کے. یہ بات تو آپ حضرات کو سمجھانے میں الحمدللہ کامیاب ہو گیا ہوں کہ اطاعت کا نفع ایک ادھار ہے اور کیش بھی ہے. کیش میں اللہ پتہ نہیں کیا کیا دیں گے, آج کیا دیں گے, کل کیا دیں گے, پرسوں کیا دیں گے, ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت دے, ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد دے, 20 سال کے بعد دے, دیں گے ضرور, دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے. یہ بات الگ ہے کہ بعض لوگوں کو نظر آتا ہے, بعض لوگوں کو نظر نہیں آتا, لیکن دیتے ضرور ہیں. بعض دفعہ مخفی چیزیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح پکڑ ضرور ہوتی ہے, ہو سکتا ہے نظر نہ آئے جس کی پکڑ ہوئی ہے, مخفی چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں بعض دفعہ ظاہر. لیکن ایک بہت فائدے کی بات بتا رہا ہوں, اطاعت کا ایک فائدہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے جو کیش اور امیڈیٹلی ملتا ہے. اب تک تو یہ بات تھی نا کہ دنیا میں ضرور ملے گا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. ایک فائدہ ایسا ہے جو کیش امیڈیٹلی ملتا ہے, اور معصیت کا ایک نقصان ایسا ہے جو کیش امیڈیٹلی ملتا ہے, یعنی نقد اور کیش ان اٹس ٹرو سینس. ایک تو کیش کا معنی یہ کہ دنیا میں مل جائے گا جب تک ہم ہیں, اور دوسرا کیش کا معنی کہ اسی وقت آپ نے نیکی کی اور فائدہ ہو گیا, اور دوسری طرف آپ نے برائی کی اور پکڑ ہو گئی. اور یہ دونوں ثواب, کیش ثواب اور کیش پکڑ, یہ مومن کے ساتھ خاص ہے, اور دونوں پکڑ بھی دونوں مومن کے لیے نعمت ہے, مومن کے لیے نعمت ہے. اس لیے کہ وہ کیش ثواب ایسا ہے کہ وہ دوسرے ثواب پر ابھرتا ہے, اور وہ کیش پکڑ ایسی ہے کہ آئندہ نافرمانی سے بچاتی ہے. کیش ثواب کیا ہے؟ کیش ثواب یہ ہے کہ دل میں ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے بھی چاہتا ہے, اگر نہ چاہتا ہوتا تو مجھے مسجد میں نہ لاتا. یہ رجا جسے کہتے ہیں, رجا امید, اور رجا امید, یہ کیش ہر عمل کے بعد یہ ملتی ہے. آدمی خوش ہو کر کے جاتا ہے کہ الحمدللہ آج میں نے, وہ گنہگار آدمی مومن گنہگار نمازوں میں بالکل نہیں آتا مگر جمعہ کے لیے آتا ہے, تو وہ خوش ہو کر کے جاتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ. اسی لیے ہر مومن جو ایک آدھ نیکی بھی کرتا ہے وہ یہ کہتے کہ انشاءاللہ جنت میں تو جائیں گے. اور ابھی تو میں نے اس کو پورا نہیں کیا ہے. یہ امید, یہ کیش انعام ہے, اور یہ کتنا بڑا انعام ہے میں آپ کو بتاؤں. امید کس سے کی جا سکتی ہے؟ امید کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مجھے امید ہے ان سے, امید کرنے کا مطلب تعلق ہوتا ہے، امید وہی ہوتی ہے جہاں تعلق ہوتا ہے. کیش فائدہ ہر عمل کا امید ہے، اور امید کا معنی یہ کہ اس عمل کی وجہ سے آپ کو اللہ سے تعلق پیدا ہوا، اس لیے امید ہوئی، ورنہ آپ کو امید نہ ہوتی. تو کیش فائدہ رجا ہے، رجا امید کہ میں تو بہت گنہگار ہوں لیکن میری یہ نماز بھی اس قابل تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھ سے پڑھوائی تو کچھ نہ کچھ تو دینا چاہ ہی رہا ہے. حج کے لیے اللہ لے آیا مجھے، کچھ نہ کچھ دینا چاہ رہا ہے مجھے. روزۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا. میں ٹی وی دیکھتا ہوں، فلم دیکھتا ہوں، داڑھی شرعی نہیں ہے میری، ادھر ادھر جھانکتا ہوں، پھر بھی مجھے اللہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لاتا ہے پانچ وقت کی، کچھ دینا چاہتا ہے. یہ امید، دیکھو رجا جو ہے، رجا امید، یہ ایمان کا حصہ ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لینا. رجا امید، امید ہوپ، یہ ایمان کا حصہ. اس کے بغیر گاڑی آگے چلے گی نہیں. آدمی مایوس ہو جائے گا، ڈسپونڈنٹ ہو جائے گا اگر امید نہیں ہوگی تو. یہ بھی ایک شیطان کا حملہ ہوتا ہے کہ تیرا سجدہ دیکھ، تیرا رکوع دیکھ، تجھے قرآن پڑھنا اچھی طرح نہیں آتا، بغیر تجوید کے قرآن، تیری نماز تو تیرے منہ پر مار دی جاتی ہوگی. اب ایسے خیالات وہ پیدا کرتا ہے، اور ایسے خیالات پیدا کر کے پھر نماز پڑھنے کی کا فائدہ کیا ہے، کیوں میں نماز پڑھوں. یہ نا امیدی نہیں، امید، امید. اپنی طرف سے کوشش ضرور کرے کمیوں کو دور کرنے کی، لیکن کمیوں کی وجہ سے اس عمل کو چھوڑے نہیں. اس لیے کہ اللہ کے یہاں کون سی چیز کس وقت قبول ہو جائے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اسی لیے میں اپنے دوست احباب سے کہا کرتا ہوں کہ جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو طواف میں غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم سیکھ کر گئے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہم مفتی ہیں، ہم عالم ہیں، یا ہم بار بار جاتے ہیں، تو ہمیں پتا ہے کہ رکنے یمانی پر ہاتھ بلند نہیں کرنے ہیں. اگر موقع مل جائے تو اسے چھونا ہے، ورنہ یوں وہاں سے گزر جانا ہے. اب دنیا دیکھتے ہیں. تو غلط عمل کو غلط سمجھو، لیکن اسے حقارت کی نظر سے مت دیکھو. پتا نہیں کس جذبے سے اس نے وہ عمل کیا ہو اور وہ جذبہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، کس جذبے سے وہ اس عمل کو کر رہا ہے، اللہ کے یہاں ہی جا کے پتا چلے گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علامہ روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک چرواہا تھا، وہ بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہوا تھا، تو اکیلا ہی بیٹھا تھا، وہ اللہ سے بات کر رہا تھا. اب اس کے ذہن میں اللہ کا جیسا تصور تھا ویسے وہ بات کر رہا تھا، لیکن جذبہ اندر صحیح تھا، جذبہ اندر کے ایموشنز اور سینٹیمنٹ صحیح تھے. اب اسے پتا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر سن رہے ہیں میری بات کو، وہ اکیلے اکیلے بات کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام رک گئے کہ عجیب و غریب بات کر رہا ہے. وہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ آپ کو ہزاروں سال ہو گئے، آپ نے غسل بھی نہیں کیا ہوگا، آپ اس خدمت کا مجھے موقع دیجئے کہ میں آپ کو غسل کراؤں اور آپ کے بدن پر جو غبار اور میل چڑھ گیا ہو میں اسے دور کروں. یہ اللہ کتنے ہزار سال ہو گئے، آپ نے ناخن بھی تو نہیں کاٹے ہوں گے، کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہوں گے ناخن. بھائی عقیدے کے اعتبار سے سب کچھ غلط تھا کہ نہیں، پکڑ کر لی. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، کسی بزرگ کا قصہ ہے، اس بزرگ نے پکڑ کر لی کہ خاموش ہو جا، اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ آپ کو میل چڑھ گیا ہوگا، میں آپ کو اچھے کپڑے پہنا دوں، غسل کرا دوں، خوشبو لگا دوں، ناخن کٹوا دوں، اپنے خیال کے مطابق، مگر اندر کا جذبہ تو صحیح تھا نا، محبت. تو الہام ہوا، پیغمبر ہے تو وہی ہوئی، ورنہ الہام ہوا. اب اسے ڈانٹا، ڈانٹا تو وہ بیچارہ اس کی ہمت پست ہو گئی کہ او ہو، میں تو جاہل آدمی اور میں اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتا, میں اللہ کو خوش کیسے کر سکتا ہوں, میں تو اب اللہ سے تعلق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ جو جڑا ہوا تھا کسی طرح وہ بھی ٹوٹ گیا. تو الہام فرمایا اور پیغمبر ہے تو وہی فرمائی. اور علامہ روم کے الفاظ ہے فارسی کے اندر کہ تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی, میں نے تو تجھے دنیا میں میرے بندوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے, جو جڑے ہوئے ہیں ان کو توڑنے کے لیے نہیں. جس طرح بھی تھا وہ میرے ساتھ جڑا ہوا تو تھا, بعد میں تم اچھی طرح اسے پیار محبت سے سمجھا دیتے. اس لیے ایک مصلح کا کام یہ ہوتا ہے, مصلح کا, اصلاح کرنے والے کا, کہ وہ اپنے طریقے سے جو برائی ہو رہی ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اسے برا سمجھے, لیکن کرنے والے کو برا نہ سمجھے, بیماری کو برا سمجھے بیمار کو نہیں. رجا کا کیا معنی ہے؟ رجا کا معنی یہ ہے کہ امید رکھنا کہ بھی اللہ جیسی ویسی ہے مگر تو لایا ہے اپنے گھر میں, تو امید اللہ سے امید رکھے, یہ رجا, یہ تو ایمان کا حصہ ہے. اور خود پسندی یہ حرام ہے. خود پسندی کا کیا معنی؟ کہ ناز کرنا کہ میں نے آج نماز پڑھی ہے تہجد کی, اٹھ کر بہت لمبی پڑھی, ایک ایک رکعت میں آدھا آدھا سپارہ پڑھا, بس یہ تہجد تو مجھے جنت میں لے ہی جائے گی. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اعمال جو ہیں اعمال یہ اللہ کے فضل کے متوجہ ہونے کی علامتیں ہیں, دلیلیں نہیں, دلیل نہیں, علامت ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے. اور صرف اعمال سے کچھ نہیں ہوتا, یہ بھی یاد رکھنا. جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اعمال سے ہوتا ہے, اللہ کے فضل کی ضرورت نہیں, وہ بھی غلط. اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ فضل ہی سے ہوتا ہے اعمال کی ضرورت نہیں, یہ بھی غلط. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک شخص بازار جا رہا ہے تو بٹوے میں پیسے لے کر جاتا ہے, لیکن بٹوے میں پیسے ہیں اس کے باوجود بھی اس کو دل میں ایک فکر رہتی ہے کہ پتا نہیں جس چیز کو میں لینے کے لیے جا رہا ہوں وہ چیز بازار میں ملے گی یا نہیں. پیسے تو ہیں لیکن وہ چیز بازار میں ہوگی تو اس پیسے سے اس چیز کو میں گھر کامیابی کے ساتھ خرید کر لا سکوں گا. تو یہ اعمال جو ہے بمنزل پیسے کے ہیں, اور وہ چیز جو ہے چیز وہ اللہ کا فضل ہے. اعمال کے ساتھ اللہ کا فضل ملے گا تو یہ اعمال کام آئیں گے, ورنہ کام نہیں آئیں گے. اس لیے عمل جب کرنے کی توفیق ملتی ہے تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کا فضل میرے ساتھ ہے, اگر نہ ہوتا تو مجھ سے نماز کیوں پڑھواتا. تو خوشی اس بات کی ہوگی, خوشی کہ اللہ کا فضل میرے ساتھ ہے, اس بات پر نہیں خوشی ہوگی کہ میں نے نماز پڑھی, یہ غرور نہیں ہوگا. یہ بہت اہم ہے, ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا فضل میرے ساتھ ہے اور یہی امید ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ, ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ, امید ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ اللہ کا فضل اسی طرح میرے ساتھ رہا تو گاڑی چلتی رہے گی اور انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ کیش فوراً کہ دل میں ایک امید پیدا ہوتی ہے. اور آپ کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو ایسی امید پیدا نہیں, خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں, قرآن کھول کر آدھا سپارہ پڑھ کر بند کرتے ہیں, یہ خوشی جو ہے یہی تو امید ہے. خوشی اگر امید نہیں ہے جنت کی, امید نہیں ہے اللہ کی رضا مندی کی, تو خوش کس بات پر پھر ہو رہے ہیں آپ؟ اسی بات پر تو خوش ہو رہے ہیں کہ کچھ ملا ہے. اور یہ امید جو ہے کہ کچھ ملا ہے, یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ پہ بھروسہ آپ کا ہو گیا, دیکھو اللہ سے تعلق بڑھ گیا. تو کیش فائدہ کیا ہے طاعت کا؟ اللہ کی امید یا اللہ کا تعلق, اللہ کی امید یہ کیش. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ نیک عمل کرنے سے امید ملتی ہے, اور امید تب ملتی ہے جب اللہ سے تعلق ملتا ہے. تو آپ ایک عمل کریں گے تو امید حاصل ہوئی اور اللہ کا تعلق بھی حاصل ہوا, دوسرا عمل کریں گے تو اللہ کا تعلق بڑھے گا, امید بھی بڑھے گی, تیسری نیکی کریں گے تو اللہ کا تعلق اور بڑھے گا اور امید بھی اور بڑھے گی. جتنے اچھے عمل ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی اللہ کا تعلق بڑھے گا اور اتنی ہی امید بڑھے گی. اسی لیے فرائض واجبات پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سنن مستحبات نوافل بھی خوب کرنا چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے, مکروہات تحریمی سے بچنا چاہیے اور مکروہات تنزیہی ایسا بھی بچنا چاہیے تاکہ امید بھی زیادہ بڑھتی رہے اور تعلق بھی بڑھتا رہے. یہ کیش اور مومن کو کیش سزا کیا ملتی ہے, کیش سزا بشرطے کہ مومن ہو, ایمان والا ہو, ایمان کا نور کسی نہ کسی درجے میں ہو. کیش سزا یہ ملتی ہے کہ اس کے قلب پر وحشت طاری ہوتی ہے, ظلمت اور اندھیرا طاری ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے بے قراری ہوتی ہے, کبھی کبھی فوراً اور کبھی کبھی تھوڑی دیر کے بعد, کبھی کبھی فوراً اور کبھی کبھی تھوڑی دیر کے بعد. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ آتا ہے. سیاہ نقطہ یہ کیا ہے؟ یہ اس گناہ کا اثر, یہ وحشت. وحشت, آدمی اکیلا ہوتا ہے, کوئی کمپنی نہیں ہوتی, جیسے وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے نا, یہ وحشت, ظلمت, اندھیرے کے اندر بھی آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے, جلدی جلدی لائٹ آن کرنا چاہتا ہے. تو وحشت, ظلمت, یہ دونوں, ان دونوں کا نتیجہ ہے بے سکونی, بے قراری. تو آپ چاہے وحشت کہہ دے, آپ چاہے ظلمت کہہ دے, آپ بے قراری, یہ بے قراری جو ہے, بے قراری, بے قراری یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کا کیش وبال, گناہ کا نقد وبال. ایک شخص بد نظری سے بچنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور ہو گئی بد نظری, اب اس کی حالت دیکھو قلب کی, قلب کی حالت دیکھو. اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے, خوشی کے نتیجے میں رجا, امید. یہ خوشی کس چیز کی ہے؟ وہی اس کی امید کی, تعلق مع اللہ, کہ اللہ سے کوئی تعلق ہے, اللہ سے امید ہے کہ اسی لیے نماز مجھ سے پڑھوا رہا ہے, اسی لیے مجلس میں بٹھایا ہے, اسی لیے ذکر کروا رہا ہے, اسی لیے حج کا ارادہ کروایا ہے, اسی لیے توبہ کروائی ہے, اسی لیے استغفار پڑھوا رہا ہے. ختم ہو رہی ہے بات, اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ بے سکون, بے سکون. یہ جو گناہ کا اثر قلب پر ہوتا ہے سیاہ نقطے کی شکل میں, وہ یہ ایم آر آئی اور یہ ایکس رے اور سی ٹی اسکین نہیں دیکھ سکتا. اس لیے کہ ایک دل جو ہے وہ یہ لوتھڑا ہے, گوشت کا, گوشت کا لوتھڑا, اس کے اوپر نقطہ نہیں آتا. یہ گوشت جو ہے نا, لوتھڑا دل, ہارٹ, اس سے پورے جسم کا نظام چلتا ہے, اور اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر وہ دل ہے جو نظر نہیں آتا کسی کو. یہ دل کی جگہ ہے, وہ ایک دوسرا دل ہے. جیسے یہ آنکھ ہے, آنکھ, تو آنکھ کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو یہ بول ہے, بول, یہ گول آنکھ, جسم, اس کو آنکھ کہتے ہیں, اور اس کے اندر روشنی ہے, وہ بھی آنکھ ہی ہے. تو اصل یہ بول نہیں ہے, اصل روشنی ہے. تو آپ ایکس رے کریں گے تو ایکس رے میں یہ آنکھ نظر آئے گی, یہ بول نظر آئے گا, روشنی نظر نہیں آئے گی ایکس رے میں. بات سمجھ میں کچھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح یہ دل ہمارا ہے نا, یہ گوشت کا لوتھڑا, اس کے اندر ایک دوسرا دل ہے جو مخلوق کو نظر نہیں آتا, یہ دھبا اس پہ آتا ہے. کنجوسی اور بخل جو ہے وہ یہ گوشت کے لوتھڑے میں نہیں, یہ اس جگہ کے اوپر وہ دوسرا دل ہے اندر, اس میں بخل آتا ہے, اس میں سخاوت آتی ہے, اس میں اللہ کی خشیت آتی ہے, اس میں اللہ کی محبت آتی ہے, اس میں اللہ کی یاد آتی ہے. یہ جو لوتھڑا ہے, یہ جو فلیش ہے, فلیش پیس آف میٹ ہے, اس سے انسان کی ظاہری زندگی کا نظام چلتا ہے, اور وہ اندر جو اس کے اندر ایک دل ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, اس سے انسان کا روحانی نظام چلتا ہے. روحانی صحت, روحانی بیماری, اس سے جسمانی صحت, جسمانی بیماری. تو یہ اس کے اوپر ایک نقطہ, دوسرا نقطہ, تیسرا نقطہ, یہ نقطے. اور یہ جو نقطہ آتا ہے نا, نقطہ, اس کی خاصیت حرارت ہے, گرمی. اس کی خاصیت حرارت ہے, گرمی. جیسے آپ یہ ماسک پہن لیتے ہیں چہرے کے اوپر تو اندر گرمی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو نقطہ آتا ہے اس کی اللہ نے خصوصیت بنائی ہے کہ اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے. اس لیے جیسے ہی گناہ کرتا ہے تو مومن کو اس کی حرارت محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے, وحشت, وحشت, ظلمت. اور یہ بے قراری زیادہ ہم لوگوں کو کب ہوتی ہے؟ جب گرمی بہت لگتی ہے. گرمی کا موسم ہو اور ایئر کنڈیشن نہ چلے تو دیکھو کیا ہوتا ہے. گاڑی میں جا رہے ہیں اور گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایئر کنڈیشن نہیں چل رہا ہے تو دیکھو بے قراری. اور گرمی میں آپ جو ہے کہیں چل رہے ہیں اور چلتے چلتے پیاس آپ کو لگی, پورا جسم جو ہے گرم ہو گیا اور بے قراری ہے کہ پانی کب پیئے, پانی کب پیئے, پانی کب پیئے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی ملتا ہے تو پانی پیتے بھی خوب ہیں اور سر پہ بھی ڈالتے ہیں اور بدن پر بھی ڈالتے ہیں. اور جیسے ہی پانی آپ کے اوپر گر جاتا ہے تو پھر کیا محسوس ہوتا ہے؟ سکون آ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دعا فرمائی ہے, اللہم اغسل عنی خطایا, اے اللہ میری خطاؤں کے اثر کو جو دل پر ہے دھو ڈال. کس کے ذریعے دھو ڈال؟ بیماری سل جیول برف, برف اور اولے کے پانی سے, برف اور اولے کے پانی سے. ارے بھائی اگر یہ لوتھڑا ہے اس کو بھی نہیں دھو سکتے, یہ جو میٹ ہے پیس آف میٹ ہے اس کو بھی برف اور ہیل سٹون کے پانی سے نہیں دھو سکتے, تو اندر دل جو مخلوق کو نظر ہی نہیں آتا اس کو کیسے دھوئیں گے؟ اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جب سخت گرمی میں ہم بے قرار ہو جاتے ہیں اور اس بے قراری کو آپ ٹھنڈے ٹھنڈے برف اور ٹھنڈے ٹھنڈے اولے سے دور کر دیتے ہیں, تو اسی طرح یہ گناہوں کی وجہ سے جو زندگی میں بے قراری آ گئی ہے تو آپ اپنے فضل کی بارش برسا کر اولے اور برف سے اسے دھو دیجئے تاکہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے. بس اب ختم کر رہا ہوں, یہ آخری پوائنٹ تھا کہ نیکی ہم کرتے ہیں, نیکی تو اس کا کیش فائدہ یہ ہوگا کہ دل میں خوشی محسوس ہوگی. ایک تو ہوتا ہے نا کبر, تکبر, میں بہت بڑا, میں ایسا نہیں, خوشی محسوس ہوتی ہے. ایک شخص ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے اچھی طرح پریپیئرڈ نہیں ہے, بالکل پریپیئرڈ نہیں ہے, بالکل پریپیئرڈ نہیں. میں نے بہت کم لیسن لے کر کے خود ہی اس کو پوچھے بغیر ہی بھیج دیا تھا اور تاریخ آ گئی تھی, تو اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب آپ تیار نہیں ہیں, فیل ہو کر کے آپ آئیں گے. میں نے کہا نہیں, آپ محنت کرو میرے پیچھے اور اسی تاریخ کو میں دوں گا. وہ بیچارہ نیک آدمی تھا, یعنی مسلمان تھا, تو عالم کی حیثیت سے, میں تو ابھی نیا نیا فارغ ہوا تھا اسی سال, فارغ ہونے کے فوراً بعد, تو 11 یا 12 لیسن میں نے لیے تھے. میں نے کہا کہ نہیں آپ, یعنی وہ ٹوٹل 7-8 لیے تھے. کہا کہ آپ نے ٹیسٹ کے لیے فارم بھر کر کے منگوا بھی نہیں تاریخ, آپ تو ابھی بالکل ریڈی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں کوئی حیرت نہیں, فیل ہوں گے تو فیل مگر کر لیں گے. تو آخری لیسن جو انہوں نے مجھے لیا ہے تو وہ 3.10 میں بھی میں فیل, وہ جو اس نے جب کروایا مجھے, اور ایمرجنسی بریک میں بھی فیل. وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب فیل ہونے کے لیے خاموں کا کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اب چلے جاتے ہیں, میں پاس ہو کر کے آ گیا. یعنی یہ قصہ میں نے ایک مقصد سے بتایا ہے. تو مجھے تو اپنی ڈرائیونگ کی ایکسپرٹیز معلوم تھی, ان کو بھی معلوم تھی, میرے ٹیوٹر کو بھی, دونوں کو معلوم تھی. میں کوئی ایکسپرٹ ڈرائیور نہیں تھا, لیکن پاس ہو کر گیا تو مجھے خوشی تو ہوئی تھی نا. وہ خوشی غرور اور تکبر والی نہیں تھی, خوشی تھی کہ مجھے یہ نعمت ملی. تو ہم بھی نماز پڑھیں تو یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں کہاں اس قابل تھا کہ اللہ کے سامنے اپنا سر رکھتا, لیکن اس نے مجھے رکھوایا, تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کرے گا وہ, میں قابل تو نہیں ہوں مگر وہ کچھ کرے گا. غور سے سننا, تو یہ رجا امید کہ ایسا لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے, اس کا فضل ہے, آگے جا کر کے اور فضل آئے گا, ایسا لگ رہا ہے کچھ ہوگا. وہ اسی لیے تو مجھ سے وہ یہ سب کروا رہا ہے, اسی لیے فکر ہے, اسی لیے رلاتا ہے, اسی لیے دعائیں کرواتا ہے. تو اس سے خوشی ہوتی ہے, خوشی, اور خوشی ہوتی ہے تو دل کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان, اطمینان. یہ کیش ہے, یہ کیش, امید, اللہ کا تعلق, خوشی اور اطمینان, یہ کیش. اور جتنا زیادہ اطاعت میں بڑھتا چلا جائے گا اس میں انکریز ہوتا چلا جائے گا. اور ادھر مومن ہے گناہ کرتا ہے, گناہ کرتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے, برا لگتا ہے, وحشت تاری ہوتی ہے, اور اسے ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں, کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں, بے قراری ہوتی ہے, اور بے قراری کے نتیجے میں وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا. تو یہ بھی نعمت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سرت کا حسنتوں کا, جب تجھے تیری نیکی خوش کرے, تیری نیکی سے تیرا دل خوش ہو, تکبر والا نہیں, خوشی کا اللہ نے فضل فرمایا, وسعت کا سیئتوں کا, اور جب تیرا گناہ تجھے تکلیف پہنچائے, اندر سے وحشت محسوس ہو, بے قراری محسوس ہو کہ یہ کیا ہو گیا, فانت مومن, تو مومن ہے, تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں, تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں, بس تو اسی راہ میں لگا رہے اور جو حاصل ہوا ہے اس پر استقامت رہے, اور مزید جو کمیاں ہیں اسے دور کرنے کی صحیح رہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بس بھائی اطمینان سے بیٹھے نہیں رہے, جو ہو رہا ہے اس میں تو کمی آنی نہیں چاہیے, اور مزید جو کمیاں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اللہ پہ بھروسہ ہو, اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ اللہ بھی بھروسہ ہو. دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر حالات آئے, اولیاء پر حالات آئے, گھبرانا نہیں چاہیے. گناہ تو کرنا نہیں ہے, بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے, بہت گندی چیز, لیکن اگر ہو جائے تو گھبراؤ مت, رجوع اللہ کرو, اللہ سے استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو, معافی مانگ کر کے اپنا معاملہ ٹھیک کرو. اور یہ گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے بری صحبت سے بچنا ہے, اچھی صحبت میں بیٹھنا ہے, ذکر اللہ کی کثرت ہو, چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہو, اللہ کی یاد ہو, چلتے پھرتے اللہ کو خوب یاد کرو, قرآن مجید کی تلاوت ہو, اور اللہ سے دعا بھی خوب کی جائے گی, اللہ پورے دین پر لیا, یہ اللہ مجھے بھی, میرے اہل و عیال کو بھی, پوری امت کو, پوری انسانیت کو, اور یہ اللہ تیری نافرمانی سے بچا لے, تیری نافرمانی سے, یہ اللہ ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان اتنا ہی فاصلہ کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب, ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان فاصلہ کیا ہے. اور گناہوں کے ماحول سے بچو, اور گناہوں والی صحبتوں سے بچو, اور اپنے شیخ سے جہاں ہماری کمزوری محسوس ہو کہ یہ قابو میں معاملہ نہیں آ رہا ہے, تو شیخ کی طرف رجوع کرو, شیخ کو بتلاؤ کہ یہ معاملہ ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم اجعلنا من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء, اغفر لنا كل شيء حتى لا تسالنا عن شيء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحمك كرمك يسر سهولتك عفو عافيتك فضل عنايتك حفظ أمانك معاملة فرما. يا أرحم الراحمين هم سب کے حال پر رحم فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمیں اعتراف ہے ہم گنہگار ہیں, ہم نے گناہ کیے ہیں, ہم نے آپ کی نافرمانیاں کی ہیں, جیسی توبہ کرنی چاہیے ویسی نہیں کی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. آج ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 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 آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے, اور اگر کوئی گناہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ فوراً توبہ کر لیں گے. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما, ہماری توبہ قبول فرما, ہماری توبہ قبول فرما, ہمیں بری صحبتوں سے محفوظ فرما, برے ماحول سے محفوظ فرما, سوشل میڈیا پر بری چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ فرما, لایانی سے ہماری حفاظت فرما, گناہوں سے ہماری حفاظت فرما, الہ العالمین مایوسی سے ہماری حفاظت فرما, مایوسی سے ہماری حفاظت فرما, مایوسی سے حفاظت فرما, الہ العالمین تکبر اور غرور سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں خوف اور رجا اعتدال کے ساتھ نصیب فرما, خوف بھی عطا فرما, امید بھی عطا فرما, امید بھی عطا فرما, خوف بھی عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اچھا ماحول نصیب فرما, اچھی صحبتیں عطا فرما. الہ العالمین اچھا علم نصیب فرما, اچھی نیتیں اچھے ارادے نصیب فرما, اچھے عزائم نصیب فرما. الہ العالمین اچھائیوں کی طرف قدم اٹھانے والا بنا. الہ العالمین تیرے دربار سے جب کوئی روحانی دولت تقسیم ہو رہی ہو اس وقت الہ العالمین غفلت سے بچا لے, اس وقت غفلت سے بچا لے. الہ العالمین حصول خیر کے وقت غفلت سے بچا لے. الہ العالمین خیر کے خیر کی تقسیم کے وقت الہ العالمین غفلت سے بچا لے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما. الہ العالمین میرے ان سب دوستوں کو قبول فرما. الہ العالمین دور دور سے الہ العالمین یہاں جمع ہوتے ہیں, اور الہ العالمین ہماری نیت یہی ہے کہ ہم تجھے راضی کرنے کا سلیقہ سیکھ لیں. الہ العالمین ہم بہت کمزور ہیں, ہماری مدد فرما, ہماری نصرت فرما. الہ العالمین ہمارے بزرگوں کی برکات ہمیں نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے سلسلے کی برکات ہمیں نصیب فرما, ہمارے سلسلے کے بزرگوں کی برزخی توجہات سے ہمیں مالا مال فرما. اور الہ العالمین ہمیں روحانی فیض نصیب فرما, اور اس کی برکت سے الہ العالمین صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے چلنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین طاعات کی توفیق عطا فرما, معاصی سے حفاظت فرما. الہ العالمین دنیا اور آخرت کے وبال سے محفوظ فرما, اور دنیا اور آخرت کے ثمرات سے الہ العالمین مالا مال فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہمارے قلوب کو, الہ العالمین ہمارے قلوب کو برائیوں سے پاک و صاف فرما. الہ العالمین برے عقائد سے, برے نظریات سے پاک و صاف فرما. ہمارے نفوس کو اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف فرما. الہ العالمین ہمارے جسموں کو نجاستوں سے پاک و صاف فرما. اور الہ العالمین, الہ العالمین ہمارے اعمال کو گناہوں سے محفوظ فرما. اے ارحم الراحمین مسجدوں کو آباد فرما, مسجدوں کو آباد فرما, مسجدوں کو آباد فرما, خانقاہوں کو آباد فرما, مدارس کو آباد فرما, مدارس کے لیے خوب آسانیاں پیدا فرما. الہ العالمین دعوت کے کاموں کو جاری اور ساری فرما, پورے عالم میں جاری اور ساری فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین مدارس کے لیے خوب آسانیاں پیدا فرما. الہ العالمین عافیت کے ساتھ طلبہ کو واپس لوٹا دیجئے. الہ العالمین ہر قسم کی آفت سے, ہر قسم کی بلا سے, ہر قسم کی بیماری سے الہ العالمین ظاہری باطنی جسمانی روحانی ان کی اساتذہ کی سب کی حفاظت کیجئے. اور الہ العالمین تعلیم و تعلم کے سلسلے کو اخلاص کے ساتھ خوب جاری اور ساری رکھیے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما. گھروں میں جو لوگ سن رہے ہیں, دور دور جو لوگ سن رہے ہیں, جو عورتیں سن رہی ہیں, الہ العالمین سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما. ہم سب کی اصلاح فرما دے, ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہمارا تزکیہ فرما دے, ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے, اپنا تعلق نصیب فرما دے, اپنا قرب خاص نصیب فرما دے, ہم سے ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. الہ العالمین اے ارحم الراحمین, الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم میں جو جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما, بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما. الہ العالمین جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں عافیت کے ساتھ نیک صالح رشتہ نصیب فرما. الہ العالمین جن خاندانوں میں, جن میاں بیویوں میں ناچاکیاں ہیں, الہ العالمین جھگڑے ہیں, جن مسلمانوں میں جھگڑے ہیں, جن جماعتوں میں جھگڑے ہیں, جمعیتوں میں جھگڑے ہیں, مساجد میں جھگڑے ہیں, الہ العالمین سب کو محبت سے مبدل فرما. اے ارحم الراحمین جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں, الہ العالمین ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, مسجد المسجد الحرام کی حفاظت فرما, مسجد نبوی کی حفاظت فرما, مسجد اقصی کی حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین, ممالک اسلامیہ کی خوب حفاظت فرما, الہ العالمین اپنے دین کی بھی حفاظت فرما, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت فرما, قرآن مجید کی علوم کی حفاظت فرما, ہم سب کو اس خدمت کے لیے قبول فرما, اے ارحم الراحمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, الہ العالمین جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما, الہ العالمین تمام دینی کاموں کو خوب ترقی عطا فرما, الہ العالمین جو موت کے قریب ہیں انہیں الہ العالمین حسن خاتمہ والی اور ولایت والی اور مقام صدیقیت والی موت نصیب فرما, الہ العالمین جو انتقال کر چکے ہیں انہیں الہ العالمین ان کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما, الہ العالمین ہمیں بھی جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھ, الہ العالمین جب موت آئے ایمان پر موت عطا فرما, ایمان پر موت عطا فرما, اعلیٰ درجے کی ولایت والی موت عطا فرما, ہمارے ماں باپ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ اور محسنین میں سے جو جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ برکت عطا فرما, اور ان کی دعاؤں ان کی محبت ان کی توجہات کا ہمیں مرکز بنا, جو الہ العالمین آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کے درجوں کو بلند فرما, انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما, اور ان کی روحانی توجہات سے ہم سب کو سرفراز فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم.